اب دکھ نہ درد ہے نہ ستم، خیریت سے ہوں، عشق نبی میں ایسا ملا ہے سرور کے عشق نبی چاہیے نہ جاؤ حشم، خیریت سے ہوں، اب چاہیے نہ جاؤ حشم، خیریت سے ہوں، اب دکھ نہ درد ہے ستم، خیریت سے ہوں، عشرت بنا ہوں جب سے میں شیدا حضور کا، عشرت بنا ہوں جب سے میں شیدا حضور کا، تب سے نہیں ہے آنکھیں یہ نم، خیریت سے ہوں، تب سے نہیں ہے آنکھیں یہ نم، خیریت سے ہوں، جب سے ہوا ہے ان کا کرم، خیریت سے ہوں، اب دکھ نہ درد ہے نہ ستم، خیریت سے ہوں۔
سامعین، جو بھی شخص خدا پر اور معاد پر یعنی قیامت پر یقین رکھتا ہو، وہ آنے والی مصیبتوں پر بآسانی صبر کر لیتا ہے۔ جب اس کو مصیبتوں کا سامنا ہوتا ہے تو وہ آسانی سے اس لیے صبر کر لیتا ہے کیونکہ اس کو خدا پر بھروسہ ہوتا ہے اور قیامت پر بھروسہ ہوتا ہے۔ وہ یہ جانتا ہے کہ اس دنیا کی حیثیت عارضی ہے اور اس میں موجود تمام نعمتیں خدا کی عطا کردہ ہیں، خدا ہی ان کو عطا کرتا ہے اور وہ لے بھی سکتا ہے۔ اگر اس میں سے کچھ کم ہو بھی جائے تو اس کی قضا پر وہ راضی رہتا ہے اور صبر کرتا ہے۔ اسی صبر کے نتیجے میں خدا کی بارگاہ سے عظیم اجر کا وہ مستحق قرار پاتا ہے۔ صبر کی اسی اہمیت کو ساتویں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام اس طرح بیان فرماتے ہیں، کوئی بھی مصیبت صاحب مصیبت کے لیے اس وقت تک اجر کا سبب نہیں بن سکتی جب تک وہ صبر نہ کرے اور صدمے کے موقع پر استرجاع نہ کرے۔ امام ایک دوسرے مقام پر یہ فرماتے ہیں کہ ہم کو دوسروں کے ساتھ نیکی سے پیش آنا چاہیے، اچھائی سے پیش آنا چاہیے، محبت سے پیش آنا چاہیے، اس کو حسن معاشرت بھی کہتے ہیں۔ حسن معاشرت انسانی زندگی کی چاشنی ہوتی ہے۔ لوگوں کے ساتھ دوستی اور اچھا سلوک شخصیت میں جاذبیت پیدا کرتی ہے اور اس میں کشش آ جاتی ہے۔ اس کی وجہ سے انسان کبھی بھی تنہا نہیں رہتا، اس کے ساتھ دینے والے بہت ہوا کرتے ہیں۔ اسی سلسلے میں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ لوگوں کے ساتھ دوستی رکھنا نصف زندگی ہے. اور سامعین اب پیش کرنے جا رہے ہیں ہم پروگرام یادوں کے جھروکے.
یادوں کے جھروکے. عزیز سامعین, اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروکے لے کر حاضر خدمت ہیں. حسین تقوی کا سلام قبول کیجیے. سامعین, آج کا پروگرام ماضی میں 21 اردی بہشت, 13 ذی قعدہ اور 11 مئی کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے. اکیس اردی بہشت سن 1298 ہجری شمسی کو مرزا کوچک خان جنگلی کے وفادار ساتھی ڈاکٹر ابراہیم حشمت الاتباع کو پھانسی دے دی گئی. ڈاکٹر ابراہیم حریت پسند شخص تھے اور آئینی تحریک کے نہایت مخلص افراد میں ان کا شمار ہوتا تھا. وہ تحریک جنگل کے نام سے موسوم انقلابی تحریک کے رہنما مرزا کوچک خان جنگلی کے بہت قریبی ساتھی تھے. جنگل تحریک کے دوران طبی خدمات کی وجہ سے انہوں نے لاہی جان شہر میں بہت زیادہ عوامی مقبولیت حاصل کر لی تھی. انہوں نے قومی نظام کے نام پر سینکڑوں افراد پر مشتمل ایک گروہ تشکیل دیا. جنگل تحریک کے ساتھ مل کر انہوں نے سالہ سال تک جہاد کیا. آخرکار حکومت وقت کے فوجی حکام نے ان کو دعوت دی اور قرآن کریم کی جلد پر ان کے لیے امان نامہ لکھ کر بھیجا. انہوں نے اس امان نامے پر اعتماد کرتے ہوئے اپنے 270 ساتھیوں سمیت خود کو قزاقوں کے حوالے کر دیا, لیکن فوجی حکام نے ان کے ساتھ دھوکہ کیا اور ان کو وکیل صفائی فراہم کیے بغیر فوجی عدالت میں نمائشی مقدمہ چلا کر سزائے موت سنا دی گئی. ان کو رشت میں پھانسی دی گئی اور وہیں دفن کیا گیا. تیرہ ذی قعدہ سن 508 ہجری قمری کو مشہور فقیہ اور وائز ابن جوزی بغداد میں پیدا ہوئے. انہوں نے بچپن سے ہی تعلیم حاصل کرنی شروع کر دی اور اپنے زمانے کے مشہور علماء سے علم حاصل کیا. حدیث اور روایت کا علم حاصل کرنے کے لیے انہوں نے مختلف ملکوں کا سفر کیا. ابن جوزی نے بہت سی کتابیں یادگار کے طور پر چھوڑی ہیں. تیرہ ذی قعدہ سن 583 ہجری قمری کو مشہور ایرانی شاعر انوری ابی وردی کا انتقال ہوا. انہوں نے کئی برس ادب, فلسفہ اور ریاضی کی تعلیم حاصل کی. شاعروں نے انوری کو قصیدے کا استاد مانا ہے اور ان کی خطیبانہ روش کو سراہا ہے. ان کا دیوان بھی موجود ہے جو کئی بار شائع ہو چکا ہے. گیارہ مئی سن 868 عیسوی اب تک کی دریافت شدہ سب سے پرانی مطبوعہ کتاب کی تاریخ طباعت ہے. یورپ میں ٹائپ کی چھپائی کا آغاز 15ویں صدی میں ہوا, مگر اس سے بہت پہلے چین میں ٹھپے کی چھپائی کا آغاز ہو چکا تھا. سن 1900 میں ترکستان میں تان یونگ کے مقام پر ایک غار میں ایک کتاب دریافت ہوئی جس کا نام ڈائمنڈ سوتر تھا. یہ کتاب گوتم بدھ کی تصاویر اور ان کی تعلیمات پر مشتمل تھی اور ٹھپے کی مدد سے تباہ ہوئی تھی۔ یہ کتاب 7 اوراق پر مشتمل ہے جو آپس میں جڑے ہوئے ہیں۔ ہر شیٹ کی لمبائی 2.5 فٹ اور چوڑائی 1 فٹ ہے۔ کتاب کے آخر میں تحریر ہے کہ یہ کتاب 11 مئی 1868 کو وانگ چیے نے مفت تقسیم کرنے کے لیے چھاپی تاکہ ان کے والدین کی یاد کو دوام حاصل ہو۔ اس کتاب کے ایک ورق پر عبارت اور 6 اوراق پر گوتم بدھ کو ان کے مرد اور خواتین پیروکاروں کے درمیان بیٹھا ہوا دکھایا گیا ہے۔ تصویر میں 2 بلیاں بھی دکھائی گئی ہیں۔ گیارہ مئی 1864 کو برطانیہ کی مصنفہ ایتھین ایلیان وونچ پیدا ہوئیں۔ وہ 21 سال کی عمر میں روس گئیں اور وہاں روسی ادب سے آشنا ہوئیں، جس سے ان کو ادبیات اور تحریر و تصنیف سے بہت زیادہ لگاؤ پیدا ہو گیا۔ ان کا پہلا ناول دی گیٹ فلائی بہت مشہور ہے۔ ان کی دیگر تصانیف میں جیک ریمنڈ اور پٹ آف تھائی شوز خاص طور سے قابل ذکر ہیں۔ وہ انچ کا 1960 میں انتقال ہوا۔ گیارہ مئی 1935 کو جرمنی کے شہر برلن میں دنیا کے پہلے سرکاری ٹیلی ویژن ٹرانسمیٹر نے کام کرنا شروع کیا۔ اس ٹیلی ویژن ٹرانسمیٹر کا نام نیپکو تھا، جس کے کام کرنے کے ساتھ ہی ٹیلی ویژن کے دور کا آغاز ہوا۔ اس ٹرانسمیٹر کا نام ٹیلی ویژن کے موجودین میں سے ایک سائنسدان پول نیپکو کی کاوشوں کی قدردانی کے لیے ان کے نام پر رکھا گیا۔ قابل ذکر ہے کہ پول نیپکو 1860 میں پیدا ہوئے تھے۔ انہوں نے طبیعیات میں اپنی تعلیم مکمل کرنے سے پہلے ہی وسیع پیمانے پر تحقیقات شروع کر دیں اور سر انجام تصویر کو لہروں میں تبدیل کرنے اور ان لہروں کو دوبارہ تصویر میں بدلنے کا طریقہ دریافت کرنے میں کامیابی حاصل کی۔ اس طرح پول نیپکو نے ٹیلی ویژن ایجاد کیا، جس کی ترقی یافتہ شکل آج ہمارے سامنے ہے۔ دنیا میں عوام کی جانب سے ٹیلی ویژن کو زبردست پذیرائی ملی اور سائنسی ترقی میں بھی اس کا رول بہت اہم ہے۔ گیارہ مئی 1940 کو فرانس اور برطانیہ کی افواج بیلجیم میں داخل ہوئیں۔ ان دونوں اتحادی ملکوں کی افواج جرمنی کے مقابلے میں بیلجیم کی حمایت میں اس ملک میں داخل ہوئی تھیں، کیونکہ جرمنی کی نازی افواج نے بیلجیم پر حملہ کر دیا تھا۔ بیلجیم کا دفاع برطانیہ اور فرانس کے درمیان ہونے والے ایک معاہدے میں شامل تھا، مگر فرانسیسی اور برطانوی افواج کے موجود ہونے کے باوجود جرمن افواج نے صرف بیلجیم ہی نہیں بلکہ برطانیہ اور فرانس کی افواج کو بھی شکست دے کر پورے بیلجیم پر قبضہ کر لیا۔ سامعین، اسی کے ساتھ پروگرام یادوں کے جھروکے ختم ہوتا ہے۔
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین، ریڈیو تہران کی دوسری مجلس کی نشریات کو آپ میڈیم ویو میں 765 کلو ہرٹس پر سن رہے ہیں۔ انٹرنیٹ پر ہمارا پتہ ہے urdu.sehar.tv.ir۔ سامعین، یقین ایک ایسی چیز ہے کہ اگر وہ انسان کو حاصل ہو جائے تو اس کی بنا پر وہ بہت سے کام کر سکتا ہے، لیکن اگر انسان کو کسی کام میں یقین نہ ہو تو پھر وہ اس کام کو انجام نہیں دیتا ہے۔ یعنی یقین کے ساتھ انسان جب ہی کام کرتا ہے جب اسے اس بات کا پورا بھروسہ ہو کہ اس کے بدلے میں اسے کچھ نتیجہ ملے گا۔ جس انسان کو یہ یقین ہو جائے کہ اسے کسی تجارت میں ایک روپیہ خرچ کرنے کے بدلے میں کئی گنا منافع ہوگا، تو طے شدہ ہے کہ وہ اس تجارت میں بہت پیسہ لگا سکتا ہے، اور وہ اسی امید کے ساتھ لگائے گا کہ ایک پیسے کے بدلے، کیونکہ اسے کئی پیسے مل رہے ہیں اور اس کو بہت زیادہ فائدہ ہو رہا ہے، اسی لیے وہ ایسا کام کرے گا۔ یہی یقین اگر انسان کو خدا کی راہ میں خرچ کیے ہوئے مال کے بارے میں ہو جائے کہ مال اس کا ضائع نہیں ہوگا بلکہ اس میں کئی گنا اضافہ ہوگا، تو انسان اس تجارت میں دل کھول کر خرچ کرے گا، کیونکہ اسے یقین ہو چکا ہوگا کہ وہ اس تجارت میں فائدہ کمائے گا۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام اسی نفسیاتی کیفیت کا اظہار کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ جسے خرچ کیے ہوئے مال کی جانشینی کا یقین ہو پھر وہ دل کھول کر عطیہ کرتا ہے۔ قناعت کے بارے میں آپ نے بہت کچھ سنا ہوگا اور قناعت کے کئی فائدے بھی آپ نے سنے ہوں گے۔ اسی قناعت کے سلسلے میں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا ایک فرمان ہے، اپنے ایک صحابی کو آپ مخاطب کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اے ہشام، لالچ سے بچو اور لوگوں کے پاس جو چیزیں ہیں ان کی توقع نہ رکھو، مخلوق سے لالچ کو ختم کر دو، کیونکہ لالچ ذلت کی چابی، عقل کی خرابی اور مروت کی کمی ہے۔ قناعت بہترین دولت ہے جو انسان کو دوسروں سے بے نیاز کر دیتی ہے اور عزت عطا کرتی ہے، جبکہ دوسروں کے مال میں طمع اور لالچ سے رسوائی حاصل ہوتی ہے۔ تو سامعین، اب پیش کرنے جا رہے ہیں ہم پروگرام کلام نور، تو سماعت فرمائیے پروگرام کلام نور۔
وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ،
اور ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا ہے، تو کیا کوئی نصیحت حاصل کرنے والا ہے؟
کلام نور۔
عزیز سامعین، پروگرام کلام نور کے ساتھ حاضر خدمت ہیں ہاشم علی اور مریم زہرا کا سلام قبول کیجیے۔ امید ہے کہ ہمارا یہ پروگرام بھی آپ کی معلومات میں اضافے کا باعث بنے گا۔
اللہ یا رب تقبل توبتنا، اللہ یا رب واغفر زلتنا، اللہ وتعطف وامح خطيئتنا، اللہ
يا ربي واغفر زلتنا، وتعطف وامح خطيئتنا، يا ربي تقبل توبتنا، يا ربي واغفر زلتنا، وتعطف وامح خطيئتنا،
يا رب تقبل توبتنا، الله حمد و شکر پروردگار اور مدحت و ثنائے احمد مختار کے ساتھ سلسلے وار تفسیر کلام نور میں آئیے روح پرور گفتگو کا آغاز سورہ ملک کی 20ویں آیت کی تلاوت سے کرتے ہیں. ارشاد قدرت ہوتا ہے.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. أَمَّنْ غَاذَ الَّذِي هُوَ جُنْدٌ لَكُمْ يَنْصُرُكُمْ مِنْ دُونِ الرَّحْمَنِ إِنِ الْكَافِرُونَ إِلَّا فِي غُرُورٍ.
کیا یہ جو تمہاری فوج بنا ہوا ہے خدا کے مقابلے میں تمہاری مدد کر سکتا ہے؟ بے شک کفار صرف دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں.
سامعین، گزشتہ آیاتوں میں ہم نے آسمان اور زمین میں خدا کی لا محدود قدرت و طاقت کے بارے میں گفتگو کی تھی. اب یہ آیت کریمہ انسان کی کمزوری اور عاجزی کا پردہ فاش کرتی ہے اور اس سلسلے میں اس کے کفر اور خدا سے بغاوت کے ایک عامل کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرماتی ہے، جو لوگ غرور اور خود برتری میں گرفتار ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ وہ بہت زیادہ قدرت و طاقت کے مالک ہیں، اسی لیے وہ خداوند عالم کی اطاعت اور اس کے احکام کی پیروی کرنے کو تیار نہیں ہے.
سامعین، کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو اپنے علم، طاقت اور دولت پر غرور و تکبر کر کے خدا کا انکار کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کوئی خدا نہیں ہے. اگر ہے بھی تو وہ ہمارے تمام امکانات اور صلاحیتوں کے باوجود ہمارے خلاف کچھ نہیں کر سکتا. حالانکہ اپنی طاقت و قدرت پر فخر و مباحت کرنے والے افراد اگر تاریخ کا تھوڑا سا بھی مطالعہ کر لیں تو وہ دیکھیں گے کہ بعض اوقات وہی لشکر اور فوجیں طاقتور حکمرانوں کے خلاف اٹھ کھڑی ہوتی ہیں اور انہیں شکست دے دیتی ہیں، اور کبھی اللہ تعالیٰ عذاب نازل کر کے انہیں تباہی سے دوچار کر دیتا ہے. کیا کفار اپنی جعلی طاقتوں پر بھروسہ کرتے ہوئے یہ سمجھتے ہیں کہ وہ خداوند عالم کے ارادے کے خلاف کھڑے ہو سکتے ہیں اور قدرتی عوامل جیسے پانی، ہوا اور آگ کا، کہ جو سب کے سب خدا کا لشکر ہیں، مقابلہ کر سکتے ہیں؟
سامعین، ان آیات کریمہ سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ جو لوگ اپنی طاقت اور مادی و ظاہری شکل و صورت کے بہکاوے میں آ کر خدا سے کفر اور نافرمانی کرتے ہیں وہ اپنے آپ کو ناقابل تسخیر سمجھتے ہیں. ایک کمزور اور بے اختیار انسان کس طاقت اور فوج پر بھروسہ کر کے خدا کی قدرت کے مقابلے میں کھڑا ہونا چاہتا ہے اور اپنے آپ کو میدان کا فاتح سمجھتا ہے؟
سامعین، آئیے اب سورہ ملک کی 21ویں آیت کی تلاوت سے اپنے مشام دل کو معطر کرتے ہیں. ارشاد رب العزت ہوتا ہے،
من غاذ الذي يرزقكم إن أمسك رزق بجوا في عتو ونفور.
کیا یہ تم کو روزی دے سکتا ہے اگر خدا اپنی روزی کو روک لے؟ حقیقت یہ ہے کہ یہ لوگ نافرمانی اور نفرت میں غرق ہو گئے ہیں.
سامعین، یہ آیت کریمہ انسان کے اپنے رزق کی تلاش اور جستجو میں عاجزی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرماتی ہے کہ اگر ایک سال تک بارش نہ ہو اور زمین سے پودے نہ اگیں تو تم کیا کرو گے، اور اگر قحط اور خشک سالی پوری زمین کو ڈھانپ لے یا قدرتی آفات اور بلائیں تمہارے باغات اور کھیت کو تباہ کر دیں تو اپنی ضرورت کی خوراک کیسے فراہم کرو گے؟ حقیقت تو یہ ہے کہ انسان کا وجود عاجزی اور بے بسی اور حاجت سے بھرا ہوا ہے اور وہ اپنی بنیادی ضروریات مثلا پانی اور خوراک کو پورا کرنے سے قاصر ہے، لیکن وہ اپنے خالق کے ساتھ اس قدر ضدی اور ہٹ دھرم ہو گیا ہے کہ وہ سمجھتا ہے کہ اس سے بڑھ کر کوئی طاقت نہیں ہے اور اسے خداوند عالم کی عبادت اور اطاعت کی ضرورت نہیں ہے. دوسرے لفظوں میں، مادی اور ظاہری قوتوں کے مشاہدے نے بہت سے لوگوں کی آنکھیں خدا کی لامحدود قدرت کو دیکھنے سے اندھی کر دی ہیں، اس لیے وہ اپنے آپ کو اس کا انکار کرنے کی اجازت دیتے ہیں اور اپنے انکار پر اصرار کرتے ہیں. جس طرح وہ شخص جو رات کو اپنے گھر کے صحن میں کھڑا ہو اور روشنیوں کی چمک کی وجہ سے وہ آسمان کے ستاروں کو نہیں دیکھ سکتا اور اس کی آنکھیں آسمان کی تمام عظمتوں کو دیکھنے سے قاصر ہیں.
سامعین، اس آیت کریمہ سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ رزق اور انسانی زندگی کے تمام ذرائع صرف اللہ کے ہاتھ میں ہیں، لہذا خدا کی کسی قسم کی نافرمانی اور اس کے احکام کے ساتھ ہٹ دھرمی کا انجام خود انسان کو ہوگا، اور انسان کی نافرمانی سے خدا کو ذرہ برابر بھی نقصان اور ضرر نہیں پہنچے گا. اگر ہم یہ فرض کر لیں کہ جو نعمتیں آج ہمارے پاس ہیں وہ مستقبل میں ضائع ہو جائیں گی اور اس کے بارے میں ہم کچھ نہیں کر سکتے، تو ہمیں خداوند عالم کے سامنے عاجزی اور تواضع سے رہیں گے، نہ کہ متکبر اور غرور و گھمنڈ کے ساتھ رہیں گے۔ اگر ہم یہ فرض کر لیں کہ جو نعمتیں آج ہمارے پاس ہیں وہ مستقبل میں ضائع ہو جائیں گی اور اس کے بارے میں ہم کچھ نہیں کر سکتے، تو ہم خداوند عالم کے سامنے عاجزی اور تواضع سے رہیں گے، نہ کہ متکبر اور غرور و گھمنڈ کے ساتھ رہیں گے۔
سامعین، آئیے اب سورہ ملک کی 22 آیت کی تلاوت سے اپنے دل کو نور قرآن کریم سے منور کرتے ہیں۔ ارشاد الہی ہوتا ہے،
افمن یمشی مکبا علی وجہہ اہدا امن یمشی سویا علی صراط مستقیم،
کیا وہ شخص جو منہ کے بل چلتا ہے وہ زیادہ ہدایت یافتہ ہے، یا جو سیدھے سیدھے صراط مستقیم پر چل رہا ہے؟
سامعین، اس آیت کریمہ میں اہل ایمان اور کافروں کا موازنہ کیا گیا ہے اور ایک دلچسپ تشبیہ کے ساتھ ان کے حالات کو اس طرح بیان کیا گیا ہے۔ ایک اپنے قدموں پر کھڑا ہے، مضبوط اور سیدھا ہے، زندگی کے صحیح راستے پر چل رہا ہے، اور دوسرا زمین پر پڑا ہے اور گرتے پڑتے چل رہا ہے۔ تو یہ بات واضح ہے کہ پہلا شخص راستے میں آنے والی رکاوٹوں کی نشاندہی کر چکا ہے، صحیح طریقے سے راستے پر چلتا ہے اور منزل کی طرف بڑھتا ہے، لیکن دوسرا کیونکہ وہ رکاوٹوں کو اچھی طرح سے نہیں جانتا، مشکل سے آگے بڑھتا ہے، بعض اوقات بائیں طرف ہٹ جاتا ہے اور کبھی دائیں طرف، اور چونکہ یہ راستے کو صحیح طریقے سے نہیں پہچانتا اس لیے اپنی منزل تک نہیں پہنچ پاتا۔ تاریخ کے مطالعے سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ سچے مومنین بہت سی رکاوٹوں اور پریشانیوں کے باوجود ثابت قدم رہے اور اس صراط مستقیم سے دستبردار نہیں ہوئے جس پر انہیں چلنا چاہیے، لیکن جو لوگ موت کو اپنے کام کا انجام سمجھتے ہیں اور دنیا کی زندگی کی کوئی منزل نہیں دیکھتے، وہ دنیاوی خواہشات اور لذتوں سے فائدہ اٹھانے کے لیے کچھ بھی کرتے رہتے ہیں اور ان کے اعمال و سلوک کی کوئی واضح بنیاد اور معیار نہیں ہوتا ہے۔ جو شخص خدا کا انکار کرتا ہے وہ خود اپنے تمام اعمال کا محور ہوتا ہے، خود غرضی اور خود پسندی اور نفسانی خواہشات کے حصول کے لیے تمام پابندیوں سے آزاد ہونا اس کے تمام کاموں کا معیار ہے، وہ اپنے آپ کو اپنا خدا سمجھتا ہے اور خدا کے احکامات اور ممانعتوں کو اپنی زندگی میں لاگو نہیں کرتا۔ ایسے شخص کے لیے برے اور اچھے میں تمیز اس کی سمجھ اور اس کے دل کی خواہشات کے تابع ہوتے ہیں۔
سامعین، اس آیت کریمہ سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ حق کے ساتھ ضد اور ہٹ دھرمی انسان کو حق سے لڑنے اور حق سے بچنے اور اپنے آپ کو تنہا دیکھنے پر مجبور کرتی ہے۔ ایسا شخص زندگی کے صحیح راستے کو جاننے اور اس میں چلنے سے روک دیا جاتا ہے۔ دین کا راستہ سیدھا ہے اور اس کی منزل واضح روشن ہے، اور سچا مومن اس راستے پر ثابت قدمی اور استقامت کے ساتھ اپنی منزل مقصود تک پہنچے گا۔
سامعین، آئیے اب سورہ ملک کی 23 اور 24 آیتوں کی تلاوت سے اپنے دل کو منور کرتے ہیں۔ ارشاد الہی ہوتا ہے،
قل هو الذی انشأکم وجعل لکم السمع والابصار والافئدۃ قلیلا ما تشکرون، قل هو الذی ذرأکم فی الارض وإلیہ تحشرون۔
آپ کہہ دیجئے کہ خدا ہی نے تمہیں پیدا کیا ہے اور اسی نے تمہارے لیے کان، آنکھ اور دل قرار دیے ہیں، مگر تم بہت کم شکریہ ادا کرنے والے ہو۔ کہہ دیجئے کہ وہی وہ ہے جس نے زمین میں تمہیں پھیلا دیا ہے اور اسی کی طرف تمہیں جمع کر کے لے جایا جائے گا۔
سامعین، گزشتہ آیت میں جس میں حق کے ساتھ کفار کی ضد پر تنقید کی گئی تھی، اب ان آیتوں میں ارشاد ہوتا ہے، خداوند عالم نے تمام انسانوں کو حق کو سمجھنے کے اسباب عطا کیے ہیں۔ آنکھیں، کان، عقل اور دل انسانی علم و فکر کے اوزار ہیں، اور در حقیقت تمام انسانی سائنسی کامیابیاں انہی عظیم نعمتوں کی پیداوار ہیں۔ کچھ لوگ ان آلات کو صرف اس لیے استعمال کرتے ہیں کہ مادی زندگی کی ضروریات پوری کریں اور اپنی دنیا کو سنوارے، لیکن انہوں نے اپنی آنکھیں اور کان بند کر کے آخرت کی سعادت اور دوسری دنیا میں ابدی زندگی کی طرف لے لیا، اور گویا سنا ہی نہیں اس کے بارے میں، اور اس کا کوئی نشان و آثار ہی نہیں دیکھا۔ عقل، آنکھ اور کان عظیم اور قیمتی نعمتیں ہیں، اور ان کا شکر ادا کرنے کی دو صورتیں ہیں: ایک، ان کا صحیح سمت میں استعمال کرنا اور انسان کی ترقی اور فضیلت کا درجہ، اور دوسرا، خداوند عالم کی اطاعت اور حکم کی پیروی کرنا جس نے ہمیں یہ نعمتیں عطا کی ہیں۔ سامعین، آیتوں میں موت کے بعد کی زندگی اور قیامت میں حاضر ہونے کی طرف اشارہ ہوا ہے۔ ارشاد قدرت ہوتا ہے، اگرچہ تم زمین سے اٹھے ہو اور موت کے ساتھ زمین پر واپس آؤ گے، لیکن یہ تمہارا خاتمہ نہیں ہے، بلکہ تم کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا اور تم سب کے سب عظیم میدان محشر میں موجود ہوں گے۔
سامعین، ان آیات کریمہ سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ پروردگار عالم نے انسان کو علم و معرفت کے لیے ضروری ذرائع عطا کیے ہیں تاکہ اس پر اپنی حجت کو تمام کر سکے اور اس کے لیے کوئی عذر باقی نہیں رہے۔ ہر نعمت کا شکر دوسری نعمتوں کے شکر سے مختلف ہے، اور زبان سے شکر ادا کرنا سب سے کم شکر کا مرحلہ ہے۔ انسان کو شکر گزار ہونا چاہیے اور ہر نعمت کو اس کی جگہ و مقام پر استعمال کرنا چاہیے۔ ہمیں مردہ کو زندہ کرنے میں خداوند عالم کی قدرت پر شک نہیں کرنا چاہیے۔ وہی ہے جس نے انسان کو بے جان مٹی سے پیدا کیا اور اسے دیکھنے، سننے اور سمجھنے کی صلاحیت عطا کی ہے۔
سامعین، ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے، ہمیں آپ کے مفید مشوروں کا انتظار رہے گا۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ۔
کرم مانگتا ہوں، عطا مانگتا ہوں، الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں، کرم مانگتا ہوں، عطا مانگتا ہوں، الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں، عطا کر تو شان کریمی کا صدقہ، دلا دے الہی رحیمی کا صدقہ، عطا کر تو شان کریمی کا صدقہ، دلا دے الہی رحیمی کا صدقہ۔ نہ مانگوں گا تجھ سے تو مانگوں گا کس سے، نہ مانگوں گا تجھ سے تو مانگوں گا کس سے، تیرا ہوں میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں، کرم مانگتا ہوں، عطا مانگتا ہوں، الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں۔ جو مفلس ہے ان کو تو دولت عطا کر، جو بیمار ہے ان کو صحت عطا کر، جو مفلس ہے ان کو تو دولت عطا کر، جو بیمار ہے کو صحت عطا کر، مریضوں کی خاطر شفا مانگتا ہوں، مریضوں کی خاطر شفا مانگتا ہوں، الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں، کرم مانگتا ہوں عطا مانگتا ہوں الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں الہی ہمیشہ دو مسرور رکھنا صدا دور رکھنا الہی ہمیشہ دو مسرور رکھنا بلاؤں سے ہم کو صدا دور رکھنا پریشانیاں ہم کو گھیرے پریشانیاں ہم کو گھیرے ہوئے ہیں پریشانیوں سے پناہ مانگتا ہوں کرم مانگتا ہوں عطا مانگتا ہوں الہی میں تجھ سے دعا
عزیز سامعین، ابھی آپ ریڈیو تہران سے پروگرام کلام نور سماعت فرما رہے تھے، اور آئیے اب اس مرحلے میں سماعت فرمائیے ریڈیو تہران کی دوسری مجلس کا تیسرا اور آخری بلٹن۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عالمی خبروں کے ساتھ حسین اختر حاضر خدمت ہے، سلام قبول کیجیے اور سماعت فرمائیے بعض اہم خبروں کا خلاصہ۔ ایران اور امریکہ کے مابین بالواسطہ مذاکرات کا چوتھا دور ختم۔ ایٹمی پروگرام کے بارے میں ہمارے اصول اور موقف واضح طور پر بیان کیے گئے ہیں اور ان پر کسی قسم کا سمجھوتا یا مذاکرات نہیں ہو سکتے۔ ایرانی وزیر خارجہ کا دو ٹوک اعلان۔ چین کے وزیر خارجہ کی ہندوستان اور پاکستان کے حکام سے ٹیلی فون پر بات چیت، جنگ بندی کو جاری رکھنے پر زور۔ اور ہندوستان نے اعلان کیا ہے کہ وہ جنگ کے خلاف ہے، تاہم دہشت گردی کا مقابلہ کیا جانا چاہیے۔ اور لیجیے اب خبریں تفصیل سے ملاحظہ فرمائیے۔ ایران اور امریکہ کے درمیان بالواسطہ مذاکرات کا چوتھا دور عمان کے دارالحکومت مسقط میں ختم ہو گیا۔ موصولہ رپورٹ کے مطابق مذاکرات کا یہ دور ایک ایسے وقت میں منعقد ہوا کہ جب امریکی صدر کے خصوصی نمائندے اسٹیو ویٹکاف نے ایک متنازعہ بیان دیتے ہوئے کہا تھا کہ ایران کو یورینیم کی افزودگی مکمل طور پر بند کرنا ہوگی۔ اس پر رد عمل ظاہر کرتے ہوئے مسقط روانہ ہونے سے قبل اسلامی جمہوریہ ایران کے وزیر خارجہ نے کہا تھا کہ ایٹمی پروگرام کے بارے میں ہمارے اصول اور موقف واضح طور پر بیان کیے گئے ہیں، ان پر کسی قسم کا سمجھوتا یا مذاکرات نہیں ہو سکتے۔ انہوں نے مزید کہا کہ بدقسمتی سے مقابل فریق کی جانب سے بہت سے متضاد بیانات سننے میں آ رہے ہیں اور یہ مذاکرات کی مشکلات میں سے ایک ہے۔
ایران امریکہ بالواسطہ مذاکرات کے چوتھے دور کے آغاز سے قبل ایران کے وزیر خارجہ عباس عراقچی نے عمان کے وزیر خارجہ بدر الابو سعیدی سے ملاقات کی، جس میں انہوں نے عمان کی میزبانی کی قدردانی کرتے ہوئے ایران کے مذاکراتی اصولوں اور بنیادوں سے اپنے عمانی ہم منصب کو آگاہ کیا۔ ایران کے وزیر خارجہ عباس عراقچی نے جوہری ہتھیاروں کے حوالے سے ایران کے موقف کا اعادہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ ایٹمی ہتھیاروں کا حصول ہماری حکمت عملی میں شامل نہیں۔ ایران کے وزیر خارجہ عباس عراقچی نے کہا ہے کہ اسلامی جمہوریہ ایران ایٹمی ہتھیاروں کے حصول کے درپے نہیں ہے، اور اجتماعی تباہی کے ہتھیاروں کو ایران کی سیکورٹی پالیسی میں کوئی مقام حاصل نہیں ہے۔ قطر کے دارالحکومت دوحہ میں ایران عرب اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے سید عباس عراقچی نے اجلاس کو ایران اور عرب دنیا کے درمیان افہام و تفہیم اور مفاہمت کے فروغ کا ایک اہم موقع قرار دیا، اور اس اجلاس کے انعقاد پر تہران کی اسٹریٹجک کونسل برائے خارجہ تعلقات اور دوحہ کے الجزیرہ اسٹڈیز سینٹر کا شکریہ ادا کیا۔ انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ علاقائی ممالک کے مابین اعتماد سازی کا عمل تسلسل کے ساتھ اور ادارہ جاتی بنیادوں پر جاری رہنا چاہیے۔ خطے میں ترقی اور خوشحالی طاقتور ممالک کے ذریعے ممکن نہیں، بلکہ ایک مضبوط خطے کی تشکیل کے ذریعے ہی ممکن ہے۔ سید عباس عراقچی نے کہا کہ ایران ہمیشہ جوہری ہتھیاروں کے عدم پھیلاؤ کے عالمی نظام کا پابند رہا ہے، اور اس نے مغربی ایشیا کو ایٹمی ہتھیاروں سے پاک علاقہ بنانے کی کوششوں کی حمایت کی ہے۔ ایران ایٹمی ہتھیاروں کے حصول کو حرام قرار دیتا ہے، تاہم ایران اپنے پرامن جوہری حقوق بشمول یورینیم کی افزودگی پر قائم ہے۔ انہوں نے مغربی ممالک پر دوہرا معیار اپنانے کا الزام لگاتے ہوئے کہا کہ ایک طرف ایران کے پرامن جوہری پروگرام پر تشویش ظاہر کی جاتی ہے، جبکہ دوسری طرف قابض جارے اور نسل کشی کرنے والے اسرائیل کو بڑے پیمانے پر ایٹمی ہتھیار رکھنے کی اجازت دی گئی ہے۔ عباس عراقچی نے کہا کہ ایران امریکہ یورپ اور روس چین کے ساتھ نیک نیتی سے مذاکرات جاری رکھے ہوئے ہے۔ اگر ان مذاکرات کا مقصد ایران کو ایٹمی ہتھیاروں سے روکنا ہے تو یہ ہدف پہلے ہی حاصل ہو چکا ہے۔ اقوام متحدہ میں اسلامی جمہوریہ ایران کے نمائندے دفتر نے رویٹرز نیوز ایجنسی کے اس دعوے کو انتہائی مضحکہ خیز قرار دیا ہے کہ ایران نے روس کو فتح میزائل کا لانچر دیا ہے۔ ایران کے نمائندے دفتر کے بیان میں رویٹرز کے ان دعووں پر اسرائیل کو افسوسناک قرار دیتے ہوئے کہا گیا ہے کہ اسلامی جمہوریہ ایران کا روس اور یوکرین کی جنگ کے بارے میں موقف واضح ہے۔ اس بیان میں درج ہے کہ یوکرین اور روس کے درمیان کشیدگی جاری رہنے تک ایران اس جنگ کے فریقین کو فوجی امداد فراہم نہیں کرے گا۔ ایران کے وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ اسلامی جمہوریہ ایران خطے میں امن و استحکام کو بہت اہمیت دیتا ہے، وہ ہمسایہ ممالک کے درمیان کشیدگی کے خاتمے کے لیے اپنی کسی بھی کوشش سے دریغ نہیں کرے گا۔ موصولہ رپورٹ کے مطابق سید عباس عراقچی نے اپنے حالیہ دورے دہلی کا ذکر کرتے ہوئے ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں کہا ہے کہ ہندوستان کے حالیہ دورے کے دوران ان کی ملاقات ہندوستان کی صدر، وزیر خارجہ اور قومی سلامتی کے مشیر سے ہوئی۔ اس کے علاوہ ایران اور ہندوستان کے 20ویں مشترکہ کمیشن کا اجلاس بھی وزرائے خارجہ کی سربراہی میں منعقد ہوا۔ انہوں نے ایران اور ہندوستان کے درمیان تعلقات کو دیرینہ اور دوستانہ قرار دیا، اور کہا کہ عالمی اتار چڑھاؤ کے باوجود یہ روابط ہمیشہ مضبوط اور فعال رہے ہیں۔ عباس عراقچی نے امید ظاہر کی کہ ایران کی حکومت کی فعال اور متضامن خارجہ پالیسی کے تحت ایران ہندوستان تعلقات نئے عروج تک پہنچیں گے۔ آخر میں انہوں نے تاکید کی کہ اسلامی جمہوریہ ایران خطے میں پائیدار امن کے قیام کے لیے ہمسایہ ممالک کے ساتھ تعاون جاری رکھنے اور کشیدگی کے خاتمے کے لیے ہر ممکن کوشش پر آمادہ ہے۔ ہندوستان نے اعلان کیا ہے کہ وہ جنگ کے خلاف ہے، تاہم دہشت گردی کا مقابلہ کیا جانا بھی ضروری ہے۔ ہندوستان کے میڈیا ذرائع کے مطابق ہندوستان کی قومی سلامتی کے مشیر اجیت ڈوبھال نے چین کے وزیر خارجہ اور کمیونسٹ پارٹی آف چائنا کی مرکزی کمیٹی کے سیاسی بیورو کے رکن وانگئی سے ٹیلی فون پر بات کی اور کہا کہ پہلگام دہشت گردانہ حملے کے بعد دہشت گردی کے بنیادی ڈھانچے کے خلاف کارروائی کرنا ضروری تھا، لیکن جنگ چھیڑنا ہندوستان کا انتخاب نہیں ہے۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ پاکستان نے فوجی کارروائی روکنے کے لیے پہل کی اور ہندوستان نے اسے قبول کر لیا ہے۔ امید ہے کہ علاقائی امن و استحکام جلد از جلد بحال ہو جائے گا۔ چینی وزارت خارجہ کے مطابق چینی وزیر خارجہ وانگ یی نے امید ظاہر کی ہے کہ ہندوستان اور پاکستان پرسکون رہیں گے اور تحمل کا مظاہرہ کریں گے، بات چیت اور مشاورت کے ذریعے اختلافات کو صحیح طریقے سے نپٹائیں گے اور حالات کو قابو سے باہر ہونے سے روکیں گے۔ مسٹر وانگ یی نے کہا کہ چین ہندوستان اور پاکستان کے درمیان مشاورت کے ذریعے ایک جامع اور دیرپا جنگ بندی کی حمایت کرتا ہے، یہ دونوں ممالک کے بنیادی مفاد میں اور بین الاقوامی برادری کی مشترکہ خواہشات کو پورا کرتا ہے۔ پاکستان کے وزیر اطلاعات عطا اللہ تارر نے ہندوستان کے خارجہ سیکرٹری کے دعوے کو مسترد کرتے ہوئے کہا ہے کہ ابھی تک پاکستان کی جانب سے جنگ بندی کی کوئی خلاف ورزی نہیں کی گئی ہے۔ پاکستان کے وزیر اطلاعات کا کہنا تھا کہ پاکستانی قوم اپنی فتح کا جشن منا رہی ہے، ایسے میں جنگ بندی کا کسی خلاف ورزی کا سوال پیدا ہی نہیں ہوتا۔ پاکستان کے دفتر خارجہ کے ترجمان نے بھی کہا ہے کہ پاکستان دیانتداری کے ساتھ سیز فائر کے نفاذ کے لیے پرعزم ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہندوستان کی جانب سے چند علاقوں میں خلاف ورزیاں جاری ہیں اور ہماری افواج صورتحال سے نمٹنے کے لیے ذمہ داری اور تحمل کا مظاہرہ کر رہی ہے۔ ہندوستان میں کانگریس کے صدر اور راجیہ سبھا میں اپوزیشن لیڈر ملک ارجن کھڑگے اور لوک سبھا میں اپوزیشن لیڈر راہل گاندھی نے وزیر اعظم نریندر مودی سے فوجی کارروائی سے پہلے اور بعد کی صورتحال پر غور و خوص کرنے کے لیے فوری طور پر پارلیمنٹ کا خصوصی اجلاس بلانے کا مطالبہ کیا ہے۔ اتوار کو وزیر اعظم کو لکھے گئے خط میں ملک ارجن کھڑگے نے کہا ہے کہ وہ پہلگام دہشت گردانہ حملے، آپریشن سندور اور جنگ بندی کے اعلانات پر بحث کے لیے پارلیمنٹ کا فوری خصوصی اجلاس بلانے کی اپوزیشن کی متفقہ درخواست کو دہرا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ پارلیمنٹ اس بات پر بھی بحث کرے گی کہ پہلے واشنگٹن ڈی سی اور پھر ہندوستان اور پاکستان کی حکومتیں جنگ بندی کا اعلان کرتی ہیں۔ انہوں نے خط میں یہ بھی کہا ہے کہ اس سے قبل 28 اپریل کو لوک سبھا میں قائد حزب اختلاف راہل گاندھی نے بھی پہلگام حملے پر پارلیمنٹ کا خصوصی اجلاس بلانے کا مطالبہ کیا تھا۔ مسٹر گاندھی نے اپنے خط میں وزیر اعظم سے درخواست کی کہ پہلگام حملہ، آپریشن سندور، اس کے بعد ہندوستان اور پاکستان کے اعلان سے قبل جنگ بندی معاملے پر امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی ٹویٹ کے بارے میں پارلیمنٹ کا خصوصی اجلاس بلایا جانا چاہیے۔ کیتھولک عیسائیوں کے نئے پیشوا نے اپنے پہلے پیغام میں دنیا کی بڑی طاقتوں سے کہا ہے کہ اب جنگ نہیں ہونی چاہیے۔ رائٹرز کے مطابق کیتھولک عیسائیوں کے نئے پیشوا پوپ لیو چاردہم نے، جو 8 مئی کو آنجہانی پوپ فرانسس کی جگہ دنیا کے کیتھولک عیسائیوں کے پیشوا منتخب ہوئے ہیں، ویٹیکن کے سینٹ پیٹر اسکوائر پر ایک اجتماع سے خطاب میں کہا ہے کہ وہ یوکرین میں پائیدار امن، غزہ میں جنگ بندی اور سبھی یرغمالیوں کی رہائی چاہتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ وہ جنگ غزہ سے بہت زیادہ دکھی ہیں اور غزہ میں سینی حکومت کی جنگ بند ہونے، انسانی امداد کی ترسیل اور سبھی قیدیوں کی آزادی چاہتے ہیں۔ پوپ لیو چاردہم نے اسی طرح ہندوستان اور پاکستان کے درمیان جنگ بندی کا خیر مقدم کیا اور کہا کہ خدا سے ان کی دعا ہے کہ دنیا کو امن کا معجزہ عطا فرمائے۔ انہوں نے مزید کہا کہ امید ہے کہ یہ جنگ بندی دونوں پڑوسی اور ایٹمی اسلحے کے مالک ملکوں کے درمیان مضبوط سمجھوتے پر منتج ہوگی۔ انہوں نے دوسری جنگ عظیم کہ جس میں 60 ملین لوگ مارے گئے تھے، 80ویں برسی کی طرف اشارہ کیا اور آن جہانی پوپ فرانسس کی مستقل اپیل دہراتے ہوئے کہا کہ اب جنگ نہیں ہونی چاہیے۔ بنگلہ دیش میں شیخ حسینہ واجد کی عوامی لیگ پارٹی پر پابندی لگا دی گئی ہے۔ بنگلہ دیش کی عبوری حکومت نے سابق وزیر اعظم شیخ حسینہ واجد کی سیاسی جماعت عوامی لیگ پر پابندی لگاتے ہوئے اعلان کیا ہے کہ حسینہ واجد کی جماعت پر انتداد دہشت گردی قانون کے تحت پابندی لگائی گئی ہے۔ میڈیا ذرائع کے مطابق اس حوالے سے حکومتی مشیر کا کہنا ہے کہ عوامی لیگ کی سرگرمیاں مقدمے کی سماعت مکمل ہونے تک معطل رہیں گی۔ بنگلہ دیش کی عبوری حکومت نے انٹرنیشنل کرائمس ٹریبونل ایکٹ میں ترمیم کی بھی منظوری دے دی۔ اس ترمیم کی بدولت سیاسی جماعتوں اور متعلقہ اداروں پر مقدمہ چلانے کی اجازت دی گئی ہے۔ عوامی لیگ پارٹی نے عبوری حکومت کے اس اقدام کو ناجائز قرار دیتے ہوئے اسے مسترد کر دیا۔ فلسطین کے طبی ذرائع نے اعلان کیا ہے کہ غزہ پٹی پر جاری اسرائیلی جارحیت میں مزید 16 بے گناہ شہری شہید ہو گئے۔ غزہ کے طبی ذرائع نے اعلان کیا ہے کہ جنوبی غزہ میں واقع خان یونس پر جارح سینی فوجی کے جارحانہ حملوں میں اب تک دس افراد شہید ہوئے ہیں۔ خان یونس شہر کے شمال مغرب میں واقع المواسی کے علاقے میں بے گھر افراد کی خیمہ بستیوں پر جارح فوج کے ڈرون حملے میں ایک ہی خاندان کے 4 افراد شہید اور متعدد زخمی ہو گئے۔ غزہ کے شمال میں واقع جبالیہ کیمپ میں غزہ کی قدیم شاہراہ پر مسجد پر بمباری میں 2 شہری زخمی ہوئے ہیں۔ اسرائیلی جنگی طیاروں نے شمالی غزہ میں جبالیہ اور مشرقی غزہ شہر کے اطفہ محلے پر بھی شدید حملے کیے۔ جنوبی غزہ کی پٹی کے شہر خان یونس کے مشرق میں واقع ابسان ٹاؤن کو بھی اسرائیلی فوج کے بھاری توپ خانے سے نشانہ بنایا گیا۔ ایسے میں کہ جب کہ غزہ پٹی میں 70 دنوں سے زائد عرصے سے کوئی امداد داخل نہیں ہوئی ہے اور قابض حکومت کی جانب سے اس پٹی میں آنے والے تمام راستے بند رکھے گئے ہیں، غزہ کی بیکریز یونین کے سربراہ عبد الناصر الاجرمی نے اعلان کیا ہے کہ غزہ میں بیکریاں اور نانوائی کی دکانیں 40 دنوں سے زائد عرصے سے بند ہیں، 50% سے زیادہ خاندانوں کے پاس آٹا اور ایندھن نہیں ہے۔ قابض اسرائیل کے خلاف یمن کے کامیاب میزائل حملوں کے بعد تل ابیب کے بن گورین ایئرپورٹ کے لیے جانے والی مزید کئی ایئر لائنوں نے اپنی پروازیں بند کرنے کا اعلان کیا ہے۔ صحنی اخبار دی مارکر کی رپورٹ کے مطابق اب تک 19 بین الاقوامی ایئر لائنوں نے تل ابیب کے لیے فضائی سروسز کو معطل کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ ہندوستان کی قومی ایئر لائن ایئر انڈیا نے بھی تل ابیب کی اپنی پروازیں بند کرنے کا اعلان کیا ہے۔ نئی دہلی سے تل ابیب جانے والی ایئر انڈیا کی پروازیں کم از کم 25 مئی تک بند رہیں گی۔ ایئر انڈیا مقبوضہ علاقوں کو جانے والی واحد براہ راست ایئر لائن ہے، اس کی پروازوں کی معطلی کا مسافروں پر خاصا اثر پڑ سکتا ہے۔ یاد رہے کہ یمن کی مسلح افواج کے ترجمان نے حال ہی میں باضابطہ طور پر اعلان کیا تھا کہ قابض اسرائیل کی جانب جانے والے بحری جہازوں پر بحیرہ احمر بحیرہ عرب میں پابندی کے بعد اب سینیوں کے فضائی محاصرے کو بھی یقینی بنانے کے لیے کوششوں کا آغاز ہو گیا ہے۔ پاکستان، چین اور افغانستان کے درمیان سے فریقی مذاکرات کا پہلا دور کابل میں منعقد ہوا۔ کابل اجلاس میں اقتصادی و سیکورٹی تعاون اور علاقائی استحکام پر اتفاق کیا گیا۔ ذرائع کے مطابق افغانستان کے لیے پاکستان کے نمائندے خصوصی محمد صادق نے چینی نمائندے کے ہمراہ افغان وزیر تجارت سے ملاقات کی۔ ذرائع کے مطابق اجلاس میں حالیہ جنگی کشیدگی، سرحدی سلامتی، عوامی تحفظ اور علاقائی تعاون کو فروغ دینے کے لیے اقدامات پر غور کیا گیا۔ فریقین نے خطے میں قیام امن مذاکرات کے ذریعے مسائل کے حل اور یک طرفہ جارحیت سے گریز کی ضرورت پر زور دیا۔ اس اجلاس میں تجارت اور اقتصادی تعاون کو فروغ دینے پر تعمیری بات چیت ہوئی، جبکہ سی پیک کو افغانستان تک توسیع دینے کے عزم کا بھی اعادہ کیا گیا۔ اور آخر میں یہ خبر کہ نیویارک ٹائمز نے ڈونلڈ ٹرمپ کی تجارتی پالیسیوں اور عالمی مارکیٹوں پر ان کے اثرات کے پیش نظر امریکی شہریوں کو درپیش معاشی طوفانوں کے لیے تیار رہنے کو کہا ہے۔ نیویارک ٹائمز میں شائع شدہ مضمون میں مالی و معاشی مبصرین اور ماہرین نے انتباہ دیا ہے کہ امریکہ کو بہت جلد اقتصادی طوفانوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اور سامعین، اسی کے ساتھ ریڈیو تہران سے عالمی خبریں ختم ہوئیں۔ سامعین، لیجیے اب سماعت فرمائیے ہماری مجلس کا آخری پروگرام انداز جہاں، اور ہمیں اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم, میں علی عباس رضوی انداز جہاں لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. امید ہے کہ جہاں بھی ہوں گے انشاءاللہ ہمیشہ کی طرح آج بھی بغیر وافیت ہوں گے. ہمارے آج کے پروگرام کا موضوع ہے ہندوستان اور پاکستان کے درمیان جنگ بندی. اس موضوع پر گفتگو کریں گے اپنے معزز مہمانوں سے. ملاحظہ فرمائیے انداز جہاں. پچھلے چند روز سے علاقائی اور عالمی سطح پر پائی جانے والی تشویش, اضطراب, بے چینی اور پریشانیوں کے درمیان بالآخر یہ اچھی خبر آ ہی گئی کہ ہندوستان اور پاکستان نے جنگ بندی پر اتفاق کر لیا ہے اور جنگ بندی رو بعمل آ گئی ہے. پاکستان کے وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے جنگ بندی کا اعلان کیا. ادھر ہندوستان کے سیکرٹری خارجہ وکرم مصری نے بھی ایک بیان میں کہا کہ دونوں ملکوں کے درمیان جنگ بندی پر اتفاق ہو گیا ہے. دونوں طرف سے یہ کہا گیا ہے کہ دونوں ملکوں کے ڈائریکٹر جنرل آف ملٹری آپریشنز نے اس بارے میں بات چیت کی اور دوپہر 4 سے 4:30 بجے کے بعد سے دونوں ملکوں نے جنگ بندی شروع کر دی ہے. اس سلسلے میں یہ بھی کہا گیا کہ ڈی جی ایم او دونوں ملکوں کے 12 مئی کو دوبارہ اس سلسلے میں رابطہ کریں گے اور مزید بات چیت کر کے آئندہ کا لائحہ عمل اور حکمت عملی تیار کریں گے. بہرحال جنگ بندی کے اس اعلان کے بعد علاقائی اور عالمی سطح پر اطمینان کا سانس لیا گیا. ظاہر ہے کہ خطے میں چند روز سے جو بے چینی, اضطراب اور پریشانی پائی جا رہی تھی وہ کسی کے بھی حق میں نہیں. یہ بات سب کہتے ہیں کہ جنگ مسئلے کا حل نہیں, اور آج بھی جب یہ بیان جاری کیا گیا تو اس میں بھی اس بات کا اعتراف کیا گیا کہ جنگ مسئلے کا حل نہیں ہے. بہرحال ہم اس موضوع پر گفتگو کریں گے اپنے معزز مہمانوں سے. ہمارے ساتھیوں نے اس سلسلے میں ایک رپورٹ تیار کی ہے, پہلے اسے دیکھتے ہیں پھر آپ کی خدمت میں اور اپنے مہمانوں کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں.
ہندوستان اور پاکستان دونوں نے اعلان کیا ہے کہ جنگ بندی ہو گئی ہے. جنگ بندی کی تصدیق جہاں پاکستان کے نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے کی ہے, وہیں ہندوستان کے خارجہ سیکرٹری نے بھی دونوں ملکوں کے درمیان جنگ بندی کی تصدیق کی ہے. پاکستان کے نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار کا کہنا ہے کہ پاکستان اور ہندوستان نے فوری طور پر جنگ بندی پر اتفاق کر لیا ہے, دونوں ملکوں کے درمیان سیز فائر ہو گیا ہے. میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے جنگ بندی کی تصدیق کرتے ہوئے کہا کہ سیز فائر کے لیے تیار ہیں. جن ممالک نے سیز فائر میں حصہ ڈالا ان کا مشکور ہوں. واضح ہے کہ اسلامی جمہوری ایران ان ملکوں میں پیش پیش رہا جو ہندوستان اور پاکستان کے مابین کشیدگی کو کم کرانے کی کوشش کر رہے تھے. پاکستانی وزیر خارجہ کا یہ بھی کہنا تھا کہ یہ اعلان کرتے ہوئے خوشی ہے کہ پاکستان اور بھارت فوری جنگ بندی پر رضامند ہو گئے ہیں. ادھر ہندوستان اور پاکستان کے درمیان جنگ بندی کی تصدیق کرتے ہوئے ہندوستان کے خارجہ سیکرٹری وکرم مصری نے کہا کہ دونوں ممالک کے ڈی جی ایم اوز کے درمیان بات چیت ہوئی تھی. اس میں فیصلہ کیا گیا کہ شام 5 بجے سے دونوں ممالک فضائی, آبی اور زمینی حملے فوری طور پر روک دیں گے, جس کے ساتھ ہی دونوں ممالک کے درمیان جنگ بندی کا اعلان کر دیا گیا ہے. مصری نے کہا کہ 12 مئی کو دونوں ممالک کے حکام آگے کے حکمت عملی پر تبادلہ خیال کریں گے. ہندوستانی خارجہ سیکرٹری وکرم مصری نے اعلان کرتے ہوئے کہا کہ ہندوستان اور پاکستان درمیان جنگ بندی ہو گئی ہے. پاکستان کے ڈی جی ایم او نے ہندوستانی ڈی جی ایم او کو فون کیا. دونوں ڈی جی ایم اوز 12 تاریخ کو دوپہر 12 بجے بات چیت کریں گے.
چلتے ہیں سیدھے نئی دہلی جہاں سے ہمارے ساتھ رابطے میں ہمارے ساتھی شمشاد کاظمی صاحب. السلام علیکم جناب.
وعلیکم السلام.
جی شمشاد صاحب, کیا صورتحال ہے اور کیسا ماحول ہے اس اعلان کے بعد اور کیا کہا جا رہا ہے؟
جی بہر آپ نے کہا کہ اس اعلان کے بعد سے جو ہندوستان کے خارجہ سیکرٹری نے اعلان کیا کہ شام اور پاکستان کے درمیان جنگ بندی ہو گئی ہے, اس کے بعد سے ظاہری بات ہے کہ بہت لوگوں نے رات کا سانس لیا ہے. ہندوستان کے خارجہ سیکرٹری وکرم مصری نے ایک مختصر پریس کانفرنس میں کہا کہ پاکستان اور ہندوستان کے ڈائریکٹر جنرل آف ملٹری آپریشنز جنگ بندی کو تیار ہو گئے. انہوں نے کہا کہ پاکستان کے ڈی جی ایم او نے اپنے ہندوستانی ہم منصب کو ٹیلی فون کیا اور دونوں فریق جنگ بندی کو تیار ہو گئے ہیں, تو دونوں جانب سے فائرنگ اور فوجی کاروائی بند کرنے پر اتفاق ہو گیا ہے. ادھر اگرچہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر دعویٰ کیا تھا کہ ہندوستان اور پاکستان رات بھر چلی
گئی. یہ پوچھنا چاہوں گا شمشاد صاحب کے, ظاہر ہے کہ اسحاق ڈار جو پاکستان کے وزیر خارجہ ہیں انہوں نے اپنے بیان میں کہا کہ ہم ان تمام دوست ملکوں کے شکر گزار ہیں جنہوں نے اس سلسلے میں کوششیں کی اور تناؤ یا کشیدگی کو کم کرنے کے لیے پہل کی. آپ دیکھیں کہ اسلامی جمہوری ایران کے وزیر خارجہ نے پاکستان کا بھی دورہ کیا اور ہندوستان کا بھی دورہ کیا. ایران کی اس سلسلے میں کوششوں اور خواہشوں کو کس تناظر میں اور کس طرح سے دیکھا جا رہا ہے اور دیکھا جانا چاہیے؟
جی بالکل آپ کا کہنا صحیح ہے کہ ایران کے وزیر خارجہ نے بھی اس سلسلے میں گفتگو کی اور ان کا بھی یہی کہنا تھا کہ خطے میں امن برقرار ہونا چاہیے کیونکہ امن کے بغیر ترقی جو ہے وہ ممکن نہیں ہے. لیکن میں دیکھ رہا تھا کہ جو دعوے کیے گئے امریکہ کی طرف سے یا کہیں سے بھی تو اس میں یہ بعد میں یہ بیان آیا کہ یہ فیصلہ یعنی وزیر خارجہ سیکرٹری وکرم مصری نے بھی اور وزارت اطلاعات و نشریات نے بھی ایک بیان جاری کر کے کہا کہ یہ دو جانبہ فیصلہ ہے, یہ اس میں کسی تیسرے فریق کی وہ اس میں کوئی وہ نہیں ہے, سالیسی کا کوئی کردار ادا نہیں کیا گیا ہے. انہوں نے کہا کہ یہ دو جانبہ فیصلہ ہے اور اسی کو ہم جو ہے اسی پر ہم نے عمل کیا ہے. جی
اس وقت وہاں ماحول کیسا ہے اور لوگ کیا کہہ رہے ہیں, میڈیا کیا کہہ رہا ہے؟
میڈیا ظاہری بات ہے کہ میڈیا کا بھی یہی کہنا ہے کہ جو کچھ جو فیصلہ ہوا ہے وہ صحیح ہے اور اس میں آگے بڑھا جائے گا اور اس مذاکرات کو جو ہے آگے بڑھایا جائے گا, خطے میں امن برقرار ہوگی. لیکن ایک بات تو ہے کہ اگر عالمی برادری کا یہ کہنا ہے کہ خطے میں امن ہو اور جنگ جو ہے وہ جنگ خود ایک مسئلہ ہے, جنگ مسئلے کا حل نہیں ہے, لیکن جنگ کے جو علل و اسباب ہوتے ہیں ان پر بھی غور کرنا چاہیے. اب یہ جو مسئلہ سامنے آتا ہے دہشت گردی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے, جو پہلگام کا دہشت گردانہ حملہ ہوا تو بہرحال اس پر بھی عالمی برادری کو جو ہے مل کر دہشت گردی کا مقابلہ کرنے کے لیے ایک ٹھوس قدم اٹھانا چاہیے. اور جیسا کہ وزیر خارجہ جے شنکر نے بھی عالمی برادری سے اپیل کی تھی کہ وہ مظاہرہ کریں دہشت گردی کے خلاف, زیرو ٹالرنس کا مظاہرہ کریں, تو یہ بھی ضروری ہے.
دہشت گردی کے خلاف جنگ ظاہر ہے کہ سب کی یہ تمام ملکوں کی یہی کوشش ہے اور خواہش ہے کہ دہشت گردی کی لعنت یا اس افریت کو جڑ سے اکھاڑ پھینکا جائے, اور اسلامی جمہوری ایران تو ظاہر ہے کہ دہشت گردی کا سب سے زیادہ شکار و نشانہ بنایا, اور یہ تو مسلسل تمام ملکوں سے یہی اپیل کرتا رہا ہے کہ دہشت گردی کے خلاف سب کو ایک ہونا چاہیے اور دہشت گردی کے بارے میں کسی قسم کی کوئی تفریق نہیں ہونی چاہیے اور اس کا خاتمہ پہلا ضروری. شمشاد صاحب آپ رابطے میں رہیے گا, میں پھر آ جاؤں گا آپ کی خدمت میں. ہمارے اسٹوڈیو میں موجود مہمان پروفیسر احمد تیموری صاحب ہیں, ان سے گفتگو کرتے ہیں پھر آپ کی خدمت میں اور دیگر مہمانوں کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. السلام علیکم جناب.
میں بھی آپ کی خدمت میں سلام عرض کرتے ہیں, اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں سب کی خدمت میں سلام عرض.
جنگ بندی کا اعلان ہو چکا ہے ہندوستان اور پاکستان کے درمیان, پچھلے چارشنبے یا بدھ کی صبح سے جو یہ خبر آئی ہے, منگل اور بدھ کی درمیانی رات ظاہر ہے کہ یہ کشیدگی اپنے عروج پر پہنچی اور جنگ کی صورت حال پیدا ہوئی. اب آج بلاخر 3-4 روز کے بعد دونوں ملکوں نے جنگ بندی کا اعلان کیا, آپ کیسا دیکھ رہے ہیں؟ اور اسلامی جمہوریہ ایران کے اس دوران جو کوششیں رہیں, کاوشیں تھیں, اس کو کس طرح سے آپ دیکھ رہے ہیں؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ کچھ ایسی وجوہات تھیں جس میں دہشت گردی کی جو کارروائی تھی جو کشمیر میں ہوئی, اور وہاں پر ہندوستان کے کچھ عام عوام جو ہے وہ ان کے معنی جاں بحق ہو جاتے ہیں, جس میں زیادہ تر بتایا جاتا ہے کہ وہ ٹورسٹ تھے. اور یہ اس واقعے کے بعد سے دونوں ممالک کے درمیان ہندوستان اور پاکستان کے بیچ کشیدگی بڑھ جاتی ہے. حالیہ کچھ دنوں میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ کشید جا رہے تھے اور لگا اور پاکستان کی طرف سے بھی حملے کیا گیا, اور ہم نے بھی اس بارے میں کافی جو جس طرح کی خبریں پڑھی ہوں جس طرح سے ہم نے دیکھا ہے اس سے یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ یہ جنگ جو ہے وہ اس عروج پر نہیں پہنچی تھی جس کے بارے میں سوچا جا رہا تھا. ہاں دونوں جبکہ ممالک جو ہے وہ ایٹم طاقتیں ہیں, لیکن اس کے باوجود یہ خطرہ بہرحال بہت بڑا خطرہ ہے اور پورے منطقے علاقے کے لیے کافی بڑا خطرہ ہے. لیکن یہ جنگ جو ہے وہ دونوں ممالک نے میں کہا جا سکتا ہے کہ اپنے جو ہے وہ صبر و تحمل کا کام کیا, اور دوسری وجہ یہ بھی ہے کہ دونوں ممالک میں ابھی اقتصادی طور پر بھی اتنا وہ اتنے محکم نہیں ہے کہ وہ اس طرح سے جو ہے وہ جنگ کو لمبی کھینچتے. اور سب سے بڑی بات یہ کہ جنگ کسی کے بھی حق میں نہیں ہے, بلکہ دونوں ممالک کو بیٹھ کر اس بات پہ تحقیق کرنی چاہیے تھا بھائی آخر کیا وجوہات ہیں کہ اس طرح کے واقعات پیش آ رہے ہیں. اور یہ کہ دونوں طرف سے جو حملے ہوئے ہیں وہ تقریباً ایک دوسرے کے فوجیوں پر حملے ہو رہے تھے، ان کی چھاونیوں پر، ان کے اڈوں پر حملے کیے جا رہے تھے، اور عام شہروں تک یہ جنگ نہیں پہنچی۔ یہ تمام چیزیں جو ثابت کرتی ہیں کہ اس جنگ کو دونوں طرف، دونوں ممالک جو ہیں، بڑھانا نہیں چاہتے تھے، بلکہ وہ یہ چاہتے تھے کہ وہ اس طرح کسی بھی طرح سے جو ہے وہ جنگ ختم کرنا چاہتے تھے۔ اور لگاتار جو دوسرے ممالک بالخصوص جو ہے وہ ایران نے بھی کافی کوشش کی ہے، وزیر خارجہ نے بھی کافی اس بارے میں کوشش کی، انہوں نے پاکستان کا سفر کیا، ہندوستان کا سفر کیا، اور لگاتار وہ، اور ایران ہمیشہ کوشش کرتا رہتا ہے، اور اس میں ثالثی کے لیے ایران کو دونوں ممالک نے قبول بھی کیا تھا، اور کیونکہ دونوں ممالک کے جو رابطے ہیں ایران کے ساتھ وہ کافی تاریخی روابط ہیں اور بہت ہی گہرے روابط ہیں، اور چاہے وہ ہندوستان کے ساتھ میں ہو چاہے وہ پاکستان کے ساتھ روابط ہو، دونوں کے ایران کے ساتھ کافی گہرے تعلقات ہیں، مضبوط تعلقات ہیں، اور ایران کی بھی کوشش یہ رہی کہ لگاتار ایران پہلے دن سے کوشش کرتا آ رہا ہے کہ وہ دونوں ممالک کے درمیان جو ہے وہ کشیدگی کم کیا جا سکے اور جنگ کو آگے نہ بڑھنا دیا جائے، اور یہ پورے منطقے کے لیے جو ہے، پورے علاقے کے لیے مثبت رہا ہے۔ اور یہ اعلان جب ہوا ہے تو یقین جانیے کہ نہ صرف ہندوستان اور پاکستان بلکہ ہم ایران میں جو چاہے وہ سیاسی طبقہ ہو چاہے وہ عوامی طبقہ ہو، انہوں نے بھی راحت کی سانس لی ہے، وہ نہیں چاہتے کسی بھی طرح سے نہیں چاہتے ہیں کہ پڑوسی ممالک کے درمیان جو ہے وہ کوئی ایسی جنگ ہو جو کافی تباہ کن ہو، اور اس کا نقصان بہرحال نہ صرف ان دونوں ممالک کو ہوتا بلکہ تمام پڑوسی ممالک اور علاقے کے ممالک کو بھی نقصان پہنچتا۔ لیکن بہرحال اچھی بات یہ رہی ہے کہ دونوں ممالک نے اس بات پر راضی رضامندی ظاہر کی ہے۔ خیلی
شمشا صاحب، کیا وہاں دیکھا جا رہا ہے، میڈیا میں کیا کہا جا رہا ہے، یہ جو جنگ بندی کا اعلان ہوا ہے یہ کتنی دیر پا ہوگی، اور اس کے بارے میں کتنا لوگوں کو یقین، اعتماد، اور کیا کہہ رہے ہیں؟
عوامی سطح پر ظاہری بات ہے کہ جنگ کسی کے حق میں نہیں ہے، اور جنگ سے سبھی کو پریشانی ہوتی ہے، کبھی سائرن بج رہا ہے، کبھی طرح طرح کی باتیں ہو رہی ہیں، کئی راستے بند ہو رہے ہیں، بلیک آؤٹ ہو رہا ہے، یہ سب چیزیں عوام میں خوف و ہراس پیدا کرتی ہیں۔ جنگ تو بالکل کسی کے مفاد میں نہیں ہے، کسی کے حق میں نہیں ہے، لیکن یہ جو نئی صورتحال سامنے آئی ہے بہرحال ایک خوش آئند ہے، ایک خوش کرنے والی ایک خبر ہے۔ خدا کرے کہ یہ دیر پا ہو اور خطے میں ام جو ہے وہ برقرار رہے، کیونکہ دیکھیے جنگ سے جو ہے وہ سیاسی یا عوامی سطح پر ہی عوام کو جو ہے وہ پریشر نہیں پڑتا، بلکہ اقتصادی طور پر بھی جنگ جو ہے وہ بہت ہی دباؤ ڈالتی ہے عوام کے اوپر۔ تو کوئی بھی یہ نہیں چاہے گا کہ جنگ جو ہے وہ لمبی کھینچے یا کچھ ہو، اور یہ خطے کے جو ممالک ہیں، یہ پڑوسی ممالک ہیں، ان کے درمیان تو بالکل رابطہ جو ہے وہ اچھا رہنا چاہیے، تعلقات اچھے رہنے چاہیے، لیکن غیر بات ہے کہ سب کو مل جل کر یہ کرنا چاہیے کہ بھئی یہ دہشت گردی جو ایک بہت بڑا مسئلہ ہے جس سے بے قصور بے گناہوں کی جانیں جاتی ہیں، جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ پہلگام میں بے گناہ افراد تھے، 26 افراد جن میں زیادہ تر سیاح تھے، ان کی موت ہوئی۔ ایسی ہی واقعات مسلسل ہوتے ہیں۔ ہندوستان کے اندر بہت بڑا فیصلہ کیا گیا کہ دہشت گردی کی جو واردات آئندہ ہوگی تو اسے ملک کے خلاف جنگ سے تعبیر کیا جائے گا۔ یہ تو
آج بات لو انگیج آپ نے محسوس کیا ہوگا، ہندوستان کے خارجہ سیکرٹری یا پاکستان کے وزیر خارجہ کی طرف سے جنگ بندی کا اعلان کرتے وقت ظاہر ہے کہ ان لوگوں میں ایک طرح کا اعتماد دیکھا گیا، ایک طرح کی خوشی دیکھی گئی، اطمینان دیکھا گیا، تو کیا نہیں سمجھتے کہ یہ صورتحال جو ہے وہ خوش آئند ہے؟
بالکل بالکل خوش آئند ہے، مگر یہ کہ پھر ایسے واقعات نہ ہوں جو دوبارہ جنگ کی طرف فریقین کو لے جائیں، ایسے واقعات بالکل نہیں ہونے چاہیے، اور ایسی جو بھی ایسی مشکلات ہیں، پریشانیاں ہیں، اسے مل جل کر بیٹھ کر اسے حل کرنا چاہیے۔ دہشت گردی کر سے سبھی بہت سارے ممالک جو ہیں وہ اس کی چپیٹ میں آتے ہیں۔ بہرحال دہشت گردی کا کی روک تھام ہونی چاہیے، اور دوسری وجوہات بھی جو ہوتی ہیں ان کو مل بیٹھ کے حل کرنا چاہیے۔
بہت شکریہ، میں پھر حاضر ہوں گا، حسین افسر صاحب ہیں سینئر صحافی، ان سے گفتگو کر لیتے ہیں، پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ اس وقت ہمارے ساتھ رابطے میں ہندوستان سے سینئر صحافی اور تجزیہ نگار جناب حسین افسر صاحب، السلام علیکم جناب۔
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔
جی حسین افسر صاحب، بڑی خوشائند خبر آئی پچھلے چار روز کی بے چینی، اضطراب اور پریشانی تشویش کے ماحول میں کہ جنگ بندی کا بالآخر اعلان ہو گیا، کیسا ماحول ہے، کیا دیکھا جا رہا ہے، کیا سوچا جا رہا ہے؟
دیکھیں جنگ تو ہمیشہ سے بدتر چیز ہے اور آخری آپشن ہوتا ہے، اور اس میں سوائے تباہی اور بربادی کچھ تو خون کے اور کچھ نظر نہیں آتا، اور نتائج جو ہیں وہ سالہ سال اور برسہ برس تک جھیلنا پڑتے ہیں عوام کو، بالخصوص جو شہری ہیں ان کو بہت پریشانیاں ہوتی ہیں کہ مہنگائی بڑھ جاتی ہے، بے اعتمادی بڑھ جاتی ہے، بے یقینی بڑھ جاتی ہے، اور ان تمام چیزوں کو آپ غور کیجئے تو یہ بہتر ہوا ہے، کیونکہ سوائے تباہی اور بربادی کے اور کچھ تھا نہیں، اور جس طرح سے بڑھ رہا تھا معاملہ، اور اس میں یہ تھا کہ یہ جس طرح سے جنگ کے انتظامات ہو رہے ہیں دونوں طرف، یہ بنین و انسان کے لیے بالکل مناسب نہیں تھے۔ بہرحال یہ کہ اللہ کا شکر ہے کہ عقلیں آئیں اور بنین نے ان چیزوں کو مان لیا، بھلے ہی سالس کو ہی بنا ہو، لیکن ایک اچھی چیز یہ ہوئی کہ دونوں نے ان چیزوں کو مان لیا اور اب گفتگو کی میز پر دونوں 12 تاریخ سے بیٹھیں گے۔
یہ جو گفتگو ہوگی یہ ڈی جی ایم او کی سطح پر ہوگی یا سفارتی سطح پر بھی اس کا امکان آگے چل کے پایا جا رہا ہے؟
یہ اعلیٰ افسران کی سطح پر ہوگی اور ایک نیوٹرل جگہ پر ہوگی جہاں وہ طے کیا جائے گا کہ کہاں کیا جائے، اور اعلیٰ افسران جو ہیں وہ کریں گے گفتگو۔ اور یہ سب جو دراصل مسئلہ یہ ہے کہ ابھی تک تو کوئی بات ماننے پر تیار ہی نہیں تھا، نہ یہ نہ وہ، تو اب ایسے حالات پیدا ہو گئے ہیں کہ جس میں انہوں نے سر تسلیم خم کر دیا ہے اور کہا ہے کہ ہاں ہم گفتگو بھی کریں گے۔ تو ہمیں امید یہی ہے کہ انسانیت اور انسانوں کے لیے بہتر یہی ہے یہ فیصلہ جو ہوا ہے، تاکہ قتل خون اور غارت گری سے بچا جا سکے اور دونوں ملک ترقی کریں، اور دونوں کیونکہ ہمسایہ بھی ہیں اور حق ہمسایہ بھی ایک دوسرے کا خیال رکھنا چاہیے، پاکستان کو بھی خیال رکھنا چاہیے کہ اس طرح کی حرکتیں بالکل نہ کریں، کیونکہ انہیں نے اگر انہیں یہ واقعات کیے ہیں تو اس سے یہ ہوا کہ لوگوں کے گھروں کو اجاڑا گیا اور کس طرح سے معاملات بڑھتے چلے گئے اور کہیں پر رکنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ اب جو حالات رونما ہوئے ہیں،
پاکستان کی طرف سے کہا جاتا ہے شفاف تحقیقات کے لیے ہم تیار ہیں، آمادہ ہیں، تو کیا آگے جو مذاکرات ہوں گے اس سلسلے میں وہ اس معاملے پر بات چیت ہوگی؟ تحقیقات اور شفاف تحقیقات میں پاکستان کے تعلق سے،
جی جی تحقیقات ہونا چاہیے تاکہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے، اور یہ اپنے یہ دونوں ملکوں کو یہ خیال رکھنا چاہیے کہ ہم جو ہمسایہ ہیں ایک دوسرے کے، اور ہمیں یہ مل بیٹھ کر گفت و شنید سے یہ معاملات جو ہیں وہ کسی حد تک تو حل کرنا چاہیے، کیونکہ یہ پرماننٹ جو تناؤ ہے یہ مناسب نہیں ہے نہ ملکوں کے لیے اور نہ شہریوں کے لیے۔
حسین افسر صاحب، آپ ایک سینئر تجزیہ نگار ہیں، صحافی ہیں، حالات پر آپ کی گہری نظر ہے، پچھلے 3-4 دن سے یقینی طور پر صورتحال انتہائی تشویشناک تھی، لیکن جس طریقے سے جنگ کو صرف ہوا اور فضا تک محدود رکھا گیا، آپ نہیں سمجھتے کہ دونوں میں سے کوئی بھی نہیں چاہتا تھا کہ جنگ کا دائرہ اس سے زیادہ پھیلے؟ اگرچہ یہ بھی جو ہوئی یہ بھی اچھی چیز نہیں تھی، یہ بھی باعث تشویش اور پریشانی تھی، لیکن آپ یہ سمجھ رہے ہیں نا کہ اس سے زیادہ وہ لوگ آگے نہیں جانا چاہ رہے تھے، اسی لیے فوری طور پر جنگ بندی کے لیے تیار بھی ہو گئے؟
وہ تو دیکھیے کچھ سیاسی محرکات ہوتے ہیں، اس میں کچھ سیاسی جو معاملات تھے وہ بھی تھے، اور یہ نہیں چاہ رہے تھے کہ بڑھے، ایک بہانہ چاہیے تھا کہ کوئی بڑا کھڑا ہو جائے جس کی بات دونوں مانے اور یہ کہا جائے کہ اچھا چلو بھائی ٹھیک ہے کہ ہم بات چیت کریں گے، اور یہ دانش مندی بھی ہے کہ دونوں نے مان لی بات کو، اور وہ حالات جو مزید بدتر ہوتے چلے جا رہے تھے وہ اب الحمدللہ رک گئے ہیں، اور سلو جو ہے وہ بہتر چیز ہے، قرآن مجید کا بھی فرمان ہے کہ سلو جو ہے وہ بہتر راستہ ہے، تو اب دیکھیے کہ آئندہ کیا ہوتا ہے، اس میں کتنی شدت اختیار ہوگی گفتگو میں، اور کسی لیے جو مسئلہ ہے اس کو حل کرنے کی کوشش کی جائے، اس میں دونوں کو بہت ایماندارانہ کوشش اور مخلصانہ کوشش کرنا چاہیے۔
آپ صحافت سے تعلق رکھتے ہیں، میڈیا کا کردار اب کیا ہونا چاہیے اس کے بعد؟
دیکھیے میڈیا تو بہت ہی گندا ہے، وہاں کا بھی اور یہاں کا بھی، اور اس نے تو کئی شہروں کو جیت لینے کے دعوے کیے گئے تھے جو کہ بالکل بوگس تھے۔ میڈیا کا حال ہے، خاص کر کے جو چینلز ہیں ان کا ہی حال ہے کہ انہوں نے فینٹیسی اور جو لگتا تھا کہ آپ وہ دیکھ رہے ہیں سٹار وار یا جو اس طرح کے جو فلمیں آتی تھیں ہالی ووڈ کی وہ دیکھ رہے ہیں، اور سوائے الزام تراشی کے، سوائے جھوٹ کے، اس میں کنفرم نہیں کوئی چیز ہے، وہ اس طرح سے ادھر سے بھی اور ادھر سے بھی، ادھر سے بھی بہت جھوٹ بولا گیا ہے، ادھر سے بھی جھوٹ بولا گیا ہے، لیکن اب میڈیا کو یہ سمجھنا چاہیے اس میں مصیبت ٹی آر پی کی ہوتی ہے، جس کو ٹی آر پی چاہیے زیادہ ان کو اس سے پیسے ملتے ہیں، تو وہ اس میں جو قواعد و ضوابط ہیں اس کو ملحوظ خاطر نہیں رکھا جاتا, یہ لوگ رکھتے.
ٹی آر جھوٹ کی بنیاد پر ٹی آر پی حاصل کرنا کون سی جو ہے کمال ہے یا کون سی جو ہے وہ,
جب مقابلہ آرائی ہوتی ہے مقابلہ آرائی کی وجہ سے یہ ہوتا ہے کہ جھوٹ بولا جاتا ہے.
افسر صاحب میں پھر حاضر ہوں گا آپ کی خدمت میں, میں آپ رابطے میں رہیے گا, میں حاضر ہوں گا دوبارہ آپ کی خدمت میں. سو چلتے ہیں اسلام آباد جہاں سے ہمارے ساتھ رابطے میں ہمارے ساتھی سید علی رضوی. السلام علیکم جناب.
خدمت میں سلام عرض ہے.
جی سید علی, ظاہر ہے کہ یقینی طور پر ایک سکھ کا سانس لیا گیا ہوگا, اطمینان کا سانس لیا گیا ہوگا جب وزیر خارجہ پاکستان کے سردار نے یہ اعلان کیا کہ جنگ بندی ہو گئی ہے. اس وقت اسلام آباد سمیت پاکستان کے دیگر شہروں میں کیا کہا جا رہا ہے, کیا دیکھا جا رہا ہے, کیا سوچا جا رہا ہے اور کیسا ماحول ہے اور کیسا احساس ہے؟
جی جناب اسحاق ڈار, پاکستان کے وزیر خارجہ نے باقاعدہ طور پر ایک ٹویٹ کے تھرو انہوں نے تصدیق کی ہے کہ جنگ بندی ہو گئی ہے پاکستان اور انڈیا کے درمیان. اس کے بعد سے اب مختلف ٹی وی چینلز پہ اس کا تجزیہ یعنی پیش کی جا رہی ہے مختلف پاکستان کی شخصیات کی جانب سے, لیکن یہ ایک اچھا قدم کے طور پر پاکستانی عوام اور پاکستان کے جو شخصیات ہیں اس کو جانتے ہیں, کیونکہ جنگ کسی بھی مسئلے کا حل نہیں ہے. جیسا کہ آپ بتا رہے تھے اور انڈیا کے بھی جو ہمارے ساتھی ہیں انہوں نے بھی اس طرف اشارہ کیا کہ یعنی دونوں ممالک کے جو عوام ہیں وہ بالکل جنگ کے خواہاں نہیں ہیں, اور ان کا یہ بھرپور یہ ماننا تھا اور ماننا ہے پاکستانی عوام کا بھی کہ ہم کسی بھی پڑوسی ملک کے ساتھ جنگ نہیں چاہتے.
تو لوگوں کا کیا کہنا ہے کہ یہ جو جنگ بندی کا اعلان ہوا ہے یہ دیرپا ہے اور اس پہ دونوں ممالک آگے بڑھیں گے, ایک موقع ملا انہیں امن کی جانب؟
جیسا کہ عوام کا تو یہی ماننا ہے کہ یہ جنگ بندی دیرپا ہونی چاہیے, لیکن پاکستان کے کچھ تجزیہ نگاروں کا اور پاکستانی کچھ شخصیات کا یہ کہنا ہے جب تک پاکستان اور انڈیا کے اعلیٰ حکام ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ کر یہ معاملات آپس میں طے نہیں کریں گے, یہ معاملات یعنی کوئی بھی جنگ بندی یا کوئی بھی ڈیل دیرپا نہیں ہوگا. آپ کو معلوم ہے کہ گزشتہ کئی یعنی سالوں سے دونوں ممالک کے اعلیٰ حکام کے درمیان کوئی ڈائریکٹ انٹریکشن اس طریقے سے نہیں ہوا, ڈائریکٹ ڈائیلاگ دونوں ممالک کے درمیان نہیں چل رہا. تو یہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ دونوں پڑوسی ممالک کے درمیان ایک پراپر جنگ بندی ہو تو اس کے لیے ضروری ہے کہ دونوں ممالک کے جو اعلیٰ حکام ہیں وہ آپس میں مل بیٹھ کر جو مسائل ہے موجود ہے آن گراؤنڈ اس کو حل کریں. اس کے بغیر دوسرے ممالک کے انٹرفیرنس کے ساتھ کچھ عرصے کے لیے شاید ہو سکتا ہے کہ معاملات کم ہو یا کوئی جنگ بندی ہو, لیکن یہ پراپر حل نہیں ہے جب تک دونوں ممالک آپس میں بیٹھ کے ان معاملات کو حل نہ کریں.
وزیر خارجہ پاکستان کے اسحاق ڈار نے ان ملکوں کا شکریہ ادا کیا ہے کہ جنہوں نے تناؤ کشیدگی کم کرنے میں مدد دی ہے, اور ایران کے وزیر خارجہ نے پاکستان کا دورہ کیا تھا اور پاکستانی میڈیا نے بھی اس سلسلے میں بہرحال ایران کا شکریہ ادا کیا تھا اس وقت جب ایران کے وزیر خارجہ کہتے. اب اس کو کس طرح سے دیکھا جا رہا ہے؟
دیکھیں جو ایرانی وزیر خارجہ کا دورے پاکستان ہیں پھر اس کے بعد جو وہ انڈیا گئے ہیں اس کو پاکستان کے اندر بہت مثبت نگاہ سے دیکھا گیا ہے. اسپیشلی جو ان کے ایک روزہ دورے پاکستان تھا اور اس میں جو مختلف پاکستان کے عسکری اور جو حکومتی جو بڑے عہدیدار تھے ان سب سے ملاقات ہوئی اور پاکستان کا موقف انہوں نے یعنی نزدیک سے دیکھا. پھر اس کے بعد وہ انڈیا چلے گئے اور انڈیا کے اندر جس طرح کے ان کے انٹریکشن تھے وہ پاکستان کے اندر اس کو ایک مثبت نظر سے دیکھا گیا.
بہت شکریہ آپ کا سید علی, بہت شکریہ آپ نے اپنا وقت ہمیں عنایت کیا, بہت شکریہ, ہم آپ کے شکر گزار ہیں. چلتے ہیں دوبارہ اسلام آباد جہاں سے ہمارے ساتھ رابطے میں ہیں پاکستان کے سینئر طرز نگار اور اسٹریٹجک امور کے ماہر صفدر رضا صاحب. السلام علیکم جناب.
وعلیکم السلام.
جی صفدر رضا صاحب, یقینی طور پر پورے خطے نے اطمینان کا سانس لیا ہے اور ہماری دعا ہے کہ یہ جو ایک سکون کا احساس ہے یہ دیرپا ہو. جنگ بندی کے اعلان کے بعد کیسا سوچ رہے ہیں, کیسا دیکھا جا رہا ہے وہاں پر؟
میں سمجھتا ہوں کہ یہاں پر تو پاکستان میں تو باقاعدہ جشن ہے کیونکہ پاکستان نے صبح نماز فجر کے بعد جو اقدامات کیے ہیں اور جس انداز میں ہماری میڈیا نے اس کو پورٹری کیا ہے تو یہی لگتا ہے کہ ہم نے ان کے پانچ طیارے بما فرانسیسی رافیل کے ان کے ہم نے ڈاؤن کیے ہیں اور ہمارا پلڑا بھاری ہے، لیکن اس سے ہٹ کے برے صغیر میں امن بہت زیادہ ضروری ہے، ریگارڈلیس آف کہ کس کی ہار ہے اور اس کی جیت ہے۔ میرا یہ خیال ہے کہ امن کی جیت ہے اور امن پسندوں کی جیت ہے۔
اس میں بات یہی ہونی چاہیے کہ یہ تو اب ماضی کی بات ہو گئی کہ کون جیتا کون ہارا، اب بات تو یہ ہونی چاہیے کہ آگے کیا کرنا چاہیے کہ پھر دوبارہ اس طرح کے حالات پیدا نہ ہوں۔
میں سمجھتا ہوں کہ دیر پا امن کے لیے پاکستان اور ہندوستان کو مذاکرات کی میز پر بیٹھنا ہوگا، اور مجھے آج اجازت دیجئے کہ میں مرحوم ہندوستان کے وزیر اعظم جو بی جے پی کے پہلے وزیر اعظم جناب اٹل بہاری واجپائی تھے، ان کی بہت معروف نظم ہے، ہم جنگ نہ ہونے دیں گے، ہم جنگ نہ ہونے دیں گے، اور لیکن اس کے باوجود ہم کئی دفعہ جنگ کے دہانے پر ہو کر، ایک دفعہ ہم 2019 میں جنگ کے دہانے پر ہو کے آئے جب ہم نے ایک ابھی نندن کو پکڑا اور پھر ان کے جہاز کو ڈاؤن کیا اور انہوں نے ہمارے پر حملہ کیا اور بالا کوٹ میں، اور پھر ایک دفعہ یہ پچھلے ایک ہفتے سے واقعہ ہو رہے ہیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ دونوں ممالک کو سنجیدگی سے مذاکرات کی میز پر بیٹھنا چاہیے، اور کسی بھی طرح کے جو ہے اس طرح کی ایونچویلٹی کے بارے میں ایک ایس او پی تیار کریں کہ اگر اس طرح کی ایونچویلٹی ہوتی ہے، جیسے کہ 2008 میں ممبئی حملے میں ہوئی تھی، اور اس کے بعد جو ہے وہ پہلگام ہے، اور اس کے بعد جو ہے کپواڑا ہے، اور اس کے بعد کتنے کتنے واقعات ہیں، اور کتنے کتنے جنگ کے انڈین پارلیمنٹ پر حملے کے بعد۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ چھوٹی چھوٹی بات پر یہ فوجیں سامنے لے کے آتے ہیں، ہوائی جہازوں سے، میزائلوں سے، اب ڈرون سے حملے ہوتے ہیں، تو مذاکرات کی میز پر بیٹھ کر ایس او پیز طے کر لیں کہ اس طرح کا جب واقعہ ہو تو ہم نے کیا کرنا ہے۔ تو میرا یہ خیال ہے کہ اگر ہمارے درمیان سنتاس کا دریاؤں کی تقسیم کا معاہدہ ہو سکتا ہے، اگر ہمارے درمیان شملہ معاہدہ ہو سکتا ہے، اگر ہمارے درمیان 1965 کے بعد کا جو ہے وہ معاہدہ ہو سکتا ہے، تو کیوں نہیں ہمارے درمیان ایک اور مذاکرات کا لمبا دور چلے اور ہم برے صغیر میں امن کریں۔ تو میرا یہ خیال ہے کہ مذاکرات کی ضرورت اب شدت سے محسوس ہو رہی ہے۔
صدراعظم صاحب، مذاکرات کی ضرورت شدت سے محسوس ہو رہی ہے، ڈی جی ایم او کے درمیان ظاہر ہے کہ رابطہ ہوا، آگے 12 تاریخ کو مئی کی دوبارہ اس سلسلے میں مذاکرات ہوں گے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اب مذاکرات کی سطح کہاں تک جا سکتی ہے اور آگے کہاں تک جانی چاہیے؟
میرا یہ خیال ہے کہ ڈی جی ایم اوز اور اس طرح کے لوور لیول کے مذاکرات ہوں گے، اور پھر جب وہ کسی نتیجے پر پہنچیں گے تو اس سے پھر جو ہے منسٹریل لیول تک جائیں گے، سیکرٹیریل اور پھر منسٹریل لیول تک جائیں گے، اور پھر میرا خیال ہے کہ چوٹی کے مذاکرات ہوں گے جو کہ دونوں ممالک کے پرائم منسٹرز تک جانے چاہیے۔ تو میں نہیں سمجھتا کہ، اگرچہ مجھے امید ہے کہ مذاکرات کے سلسلہ چلے گا، لیکن جب تک جناب نریندر مودی ہندوستان کے وزیر اعظم ہیں، کوئی امن کی پیش رفت کے بارے میں ہم نا امید ہیں۔
بہت شکریہ۔ اس وقت حسین افسر صاحب ہمارے ساتھ رابطے میں ہیں۔ حسین افسر صاحب، آپ نے ہمارے پاکستانی طرز نگار کی گفتگو سنی، وہ کہہ رہے تھے کہ مذاکرات ہونے چاہیے اور اعلیٰ سطح پر ہونا چاہیے، لیکن جو موجودہ حکومت ہے ہندوستان میں اور وزیر اعظم نریندر مودی کی موجودگی میں شاید اعلیٰ سطح پر مذاکرات نہ ہوں، ایسا کیا ہو سکتا ہے آپ کے خیال میں؟
ایسا ہے کہ کچھ چیزیں تو ہیں جو تغییر مزاج رکھا جاتا ہے، لیکن یہ کہ اب چونکہ یہ ایک بہت بڑا سیٹ بیک تھا جو حالات پیدا ہوئے ہیں، اور اب یہ جو حالات نئے پیدا ہوئے ہیں یہ بہت خوش آئند رہیں گے، تو ہمیں امید رکھنا چاہیے کہ ہر آدمی، ہر حاکم اور ہر وزیر اور حکومت جو ہے وہ اپنے موقف میں تبدیلی لائے گی، اپنے جو طور طریقے ہیں اس میں نرمی برتے گی، اور یہ کوئی چیز ہونا چاہیے کہ بہرحال مذاکرات سے کچھ چیزیں یعنی حاصل ہونا چاہیے، یہ نہیں ہے کہ صرف بات چیت ہوئی اور اخبار میں تصویریں چھپی اور چینل پہ آئیں، ایسا نہیں ہے۔ تو مجھے لگتا ہے کہ ایٹیٹیوڈس میں تھوڑا سا تبدیلی آئے گی، جیسا مجھے لگ رہا ہے کہ کیونکہ یہ بہت ہو گیا تھا اور سمجھیے دہانے سے، جنگ کے دہانے سے واقعی ہوئی ہے، تو اب اس میں کوشش یہی ہونا چاہیے کہ جو اور سالس ہیں یا دوسرے جو ہمنوا ہیں ملکوں کے، دونوں ملکوں کے، وہ گھی جلتی میں گھی نہ ڈالیں اور وہ بھی اس کو روکے رکھیں چیزوں کو، اور پازیٹیو باتیں جائیں، میسیجز اچھے جائیں۔ وہ جو ایک میسیج جاتا تھا کرکٹ
نہیں یہ اعلیٰ سطح پر مذاکرات کی جو بات ہو رہی ہے کتنی سطح تک یہ مذاکرات کتنی اعلیٰ سطح تک جا سکتے ہیں آپ کے خیال میں؟
جانے چاہیے کہ وہ جو وزارت اور وزیر اعظم ہیں وہی فیصلہ کریں گے اپنی کیبنٹ کے ساتھ میں. اب وہ یہاں جو پرائمری گفتگو ہوگی یہاں جو ابھی ہونا ہے 12 تاریخ سے وہ کس لیول پر ہوتی ہے اور کیا نتیجہ نکلتا ہے, اس کے بعد میں پتہ جو اوپر چلتی چلی جائے گی اور پھر وہ فیصلہ اور ایگریمنٹ اور کانٹریکٹ اور یہ سب جو ہے وہ تو ظاہر ہے کہ اعلیٰ جو وہ ہے کام ہے یا وزرا جو ہیں یا وزیر اعظم جو ہیں دونوں طرف کے وہی طے کریں گے. اب یہ دیکھنا ہے کہ اس گفتگو میں نکلتا کیا ہے 12 تاریخ کو جو ہوگی. اگر ایٹیٹیوڈ دونوں ملکوں کے تھوڑا سا پازیٹیو رہتے ہیں تبھی بات آگے بڑھے گی, ورنہ اس طرح کی میٹنگ تو بہت ہوتی چلی آ رہی ہیں, ہم نے کئی سال سے ہم دیکھ رہے ہیں. تو اب یہ کوشش ہونا چاہیے کہ کسی صورت سے قتل و غارت گری سے بچا جائے, بے روزگاری سے, مہنگائی سے اور ایک بے یقینی کی کیفیت سے بچا جائے. تو اس میں دونوں کے دانشمندی جو ہے وہ شامل حال رہے تو ہو سکتا ہے.
جی آپ صدر صاحب یقینی طور پر جو انداز ہے جو ایٹیٹیوٹ ہے وہ بڑا اہم ہوتا ہے, تو دونوں ملکوں سے اب کیا توقع کی جا سکتی ہے اور کی جانی چاہیے اور خاص طور پر دونوں ملکوں کے عوام کو؟ ظاہر ہے کہ سب سے زیادہ نقصان جو ہوتا ہے وہ عوام کو ہی ہوتا ہے.
دیکھیے جی جب نریندر مودی کی آج سے ان کی پہلی ٹرم تھی تو انہوں نے پاکستان کے اس وقت کے وزیر اعظم جناب نواز شریف کو اپنے اناگوریشن میں مدعو کیا تھا اور وزیر اعظم پاکستان نے میگنینٹی دکھاتے ہوئے ان کی اناگوریشن میں تشریف لے گئے تھے. اس کے بعد ان اناؤنسڈ جناب نریندر مودی نے نواز شریف کو ان کے لاہور کی رہائش گاہ پر ملاقات کے لیے تشریف لائے اور ان کی والدہ کے لیے نیک تمنائیں اور تحفے بھی لائے اور اس طرح بہت ساری برف پگھلی, لیکن بعد کے واقعات نے دکھایا کہ
اب ایسا کیوں نہیں ہو سکتا. مثلا اب ایسا کیوں نہیں ہو سکتا, دونوں ملکوں کی قیادت کیوں اس طرح کے دوبارہ اقدامات نہیں اٹھا سکتے یا کر سکتے؟
میں نہیں سمجھتا کہ جو مذاکرات 12 کو ہونے جا رہے ہیں وہ اجیت ڈوول اور آصف ملک ہمارے جو دونوں ملکوں کے ریسیپروکل سیکورٹی ایڈوائزرز ہیں ان سے زیادہ بڑھے گی, کیونکہ پرائم منسٹر مودی نے اور سابقہ وزیر اعظم بنگلہ دیش محترمہ حسینہ واجد نے سارک کو بھی پاکستان کے رویوں اور ان گلوں کی وجہ سے بالکل انفیکٹو کر دیا تھا اور سارک کا کوئی چوٹی کا اجلاس نہیں ہوا تھا, کیونکہ بہرحال اس میں وزراء اعظم مل بیٹھتے ہیں اور ہاتھ ملاتے ہیں اور جناب مودی کو اپنے ملک میں ووٹ جیتنے کے لیے جو ہے وہ ہندوتوا کو فروغ دینے کے لیے پاکستان سے نفرت کا کارڈ انہوں نے کھیلا, تو وہ پھر پاکستان کے پرائم منسٹر سے ہاتھ ملانے کے روادار نہیں تھے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اب بھی یہ جو مذاکرات ہونے جا رہے ہیں یہ اجیت ڈوول اور آصف ملک جو کہ سیکورٹی ایڈوائزرز ہیں دونوں ملکوں کے اس سے زیادہ اوپر نہیں جائیں گے.
ہم اپنے تمام مہمانوں کے شکر گزار, آپ نے ہمارے معزز مہمانوں کی گفتگو اور ملاحظہ فرمائی اور یقینی طور پر جو اعلان کیا گیا ہے بڑا خوش آئند اعلان ہے اور دونوں ملکوں میں اس کا بھرپور خیر مقدم کیا جا رہا ہے اور دونوں ملکوں کے عوام بھی اس کا خیر مقدم کر رہے ہیں اور ان میں اطمینان اور سکون کا سانس لیا جا رہا ہے. امید ہے کہ یہ سلسلہ آگے بڑھے گا اور جنوبی ایشیا میں امن اور دیرپا امن قائم ہوگا. اگلے پروگرام تک کے لیے مجھے لیے باسی جی اور دیگر ساتھیوں کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.